الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ایمان ایسی بڑی دولت ہے کہ جس کی ہر لمحے نگہداشت کی ضرورت ہے، اور اس کی فکر مسلمان کو رہنی چاہیے کہ یہ ایمان اللہ کرے سلامتی کے ساتھ میرے ساتھ دنیا سے جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ایمان کی ایک بڑی نشانی بتلائی ہے، اور ساتھ متنبع فرمایا کہ اگر یہ علامت اس میں نہیں ہے تو سمجھ لو اس میں ایمان بھی نہیں ہے. ایمان کی ایک ایسی بڑی نشانی بتائی کہ اگر یہ ہے تو سمجھ لے ایمان والا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ ہر نبی کے ساتھ اس کی امت میں کچھ خاص لوگ پیدا فرماتے ہیں جو اس کے حواری ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں جو اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اسی امت میں جو کہتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کے ساتھ جہاد کیا اپنے ہاتھ سے وہ بھی ایمان والا، جس نے ان سے جہاد کی اپنی زبان سے وہ بھی ایمان والا، ومن جاہدہم بلسانی جس نے ان سے جہاد کیا زبان سے وہ بھی ایمان والا، ومن جاہدہم بقلبی جس نے ان سے جہاد کیا دل سے وہ بھی ایمان والا. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. یہاں اللہ کے نبی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، نیکی کی ترغیب دینا، یہ ایمان کا خاصہ ہے، یہ ایمان کا خاصہ ہے. اور جہاں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی کی زندگی میں نہیں ہے تو سمجھ لے اس کے اندر ایمان کی حقیقت بھی نہیں ہے. حضور نے اس کی اس انداز سے تائید اور زور دے کر فرمایا، مثال دی، ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، رائی کا بے دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، حبہ کہتے ہیں دانے کو، فرمائے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اگر اس کی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، بنی اسرائیل جو نبیوں کی اولاد تھی اور بنی اسرائیل میں لاکھوں نبی آئے جنہیں اللہ نے روحانی طور پہ اور مادی طور پہ بہت بلند مرتبہ عطا کر رکھا تھا، لیکن وہ اللہ کی نظروں سے گری اور ہلاکت اور بربادی پر ہلاکت اور بربادی کا نشان بنی، فرمایا کیوں؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، اس لیے کہ ان کے سامنے گناہ ہوتا تھا اور اس گناہ کو وہ روکتے نہیں تھے۔ اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی اور اس نافرمانی کو روکتے نہیں تھے۔ جب ایمان والوں کا معاشرہ ہوتا ہے جیسے چور ڈاکو وہ معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں نے رات کو چوری کی ہے، ڈاکہ کی ہے، ہاں، اور وہ گلیوں میں بازاروں میں دن دناتے پھرے کہ یہ چور ڈاکو، رشتے ناتے بھی ہوتے رہیں، دوست دوستیاں بھی ہوتے رہیں، ظاہر بات ہے معاشرہ اسے کہاں پسند کرتا ہے، چور ڈاکی کو۔ اسی طرح مسلمان معاشرے میں ایمان والی سوسائٹی میں کھلے گناہ کرنے والے بھی ایسے کھلے عام دن دناتے نہیں پھرتے تھے، ایسے کھلے عام انہیں ہمت نہیں ہوتی تھی، چھپ چھپ کے حضور کے زمانے کے اندر بھی منافق چھپ چھپ کے گناہ کیا کرتے تھے۔ لیکن صحت مند معاشرے میں جہاں ایمان کی سلامتی اور صحت ہو، وہاں گناہگار گناہ کرنے والا علل اعلان گناہ نہیں کر سکتا تھا، علل اعلان چپکے سے کرتا ہے، چھپکے کے کرتا ہے، نظروں سے اوجھل کرتا ہے، لیکن اس سوسائٹی کے اندر اسے ہمت نہیں ہوتی کھلے عام گناہ کرنے کی۔ یہ علل اعلان گناہ وہی ہوتے ہیں جہاں ایمان رخصت ہونے لگتا ہے، وہاں پھر گناہ جڑ پڑنے لگتے ہیں، بلکہ گناہوں پہ فخر کیا جانے لگتا ہے، بلکہ گناہ اسٹیٹس بن جاتا ہے، بلکہ گناہ سے وہ عزت حاصل کرتا ہے، بلکہ گناہ کرنے سے معاشرے میں وہ اپنا مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ نفاق والے معاشرے کا خاصہ ہے، نفاق والے معاشرے کا خاصہ ہے جہاں لوگ گناہوں سے عزت حاصل کرنے لگ جائیں، جہاں گناہ اسٹیٹس بن جائے، جہاں کھلے عام دن دناتے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں۔ یہ اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں زبان کے بول کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور ہے، ورنہ جہاں ایمان والے ہوتے ہیں وہاں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکیں گے اگر طاقت ہے، نہیں تو زبان سے روکیں گے، نہیں تو دل سے اسے برا جانیں گے اور تدبیر سوچیں گے کہ اس گناہ سے اپنا یہ ماحول کیسے پاک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ہاتھ سے روکتا ہے، نہ زبان سے آواز دیتا ہے، نہ دل کے اندر اس کی کوئی برائی آتی ہے اس گناہ کی، فرمایا پھر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، بالکل ایمان کوئی نہیں۔ تو جب ایمان والا معاشرہ ہوتا ہے میرے عزیزو، وہاں گناہ ہوتا ہے لیکن چپکے چپکے، علل اعلان نہیں ہو سکتا، علل اعلان نہیں ہو سکتا، وہاں گناہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں، وہاں گناہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں، وہاں کوئی فخر سے گناہ نہیں کر سکتا ایمان والے معاشرے کے اندر۔ اور جہاں نفاق کی کثرت ہوتی ہے میرے عزیزو، وہاں پھر گناہوں کا فروغ ہوتا ہے۔ تو مسلمان جنہیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، وہ ہمیشہ اپنی زندگی کا اس کا ضرور جائزہ لیتے رہا کریں کہ آیا گناہ کی موجودگی میں میری کیفیت ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ایمان ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر یہ کیفیت رخصت ہو گئی تو فکر کی بات ہے کہ ایمان کی حقیقت کیسے حاصل کی جائے، اس لیے کہ ہر آدمی کو ایک درجے کا ہاتھ سے بھی گناہ روک سکتا ہے۔ کہاں؟ اپنے دفتر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے ماتحتوں میں ہاتھ سے روک سکتا ہے، اور ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، طاقت نہیں ہے۔ پھر دوسری صورت ہوتی ہے جیسے آگ لگی ہو، اتنی زبردست آگ ہے کہ میں خود نہیں بجھا سکتا، تو کیا کرتا ہوں؟ آواز لگا، لوگوں آؤ، آگ لگی، میرا گھر جل رہا، تو آدمی پھر زبان سے کوشش کرتا ہے کس طریقے سے اس گناہ کو ختم کیا جائے، اور جب اس کی زبان پر بھی کوئی آدمی متوجہ نہیں ہو رہا پھر کیا کرتا ہے؟ کیا گھر جلتے رہتے آرام سے سو جاتا ہے، آرام سے دعوتیں اڑاتا ہے؟ نہ، اگر اس زبان سے بھی اس کا کام نہیں چلتا، ہاتھ سے بھی کام نہیں چلتا، تو وہ پھر بھی گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کوئی تدبیر بنے، کوئی تدبیر بنے، اور دل سے کڑتا رہتا ہے. ایسی میرے عزیزو ایمان کی شان ہے، گناہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو اندر ہی اندر مسلمان کڑتا ہے کہ یہ میرے گھر میں گناہ کی آگ لگی ہے، میں اسے کیسے بجھاؤں؟ یہ میرے دائرہ اختیار میں گناہ کی آگ لگی ہے، اسے کیسے بجھاؤں؟ تو بتائیے پھر مسلمان معاشرے میں گناہ کیسے فروغ پا سکتے ہیں؟ پھر مسلمان سوسائٹی میں گناہ کیسے جڑ پکڑ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے گناہوں کا مٹانا. گناہ وہیں پھیلتے چلے جاتے ہیں میرے عزیزو جب مسلمانوں کے ایمان میں نفاق آ جاتا ہے، پھر بڑے سے بڑا اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتا ہے، اسے پیشانی پہ بل نہیں آتا، اس کے کان میں جو نہیں رینگتی، مجال ہے اسے درد اور تکلیف ہو، پھر گناہوں کو فروغ ملتا ہے. اور اتنا فروغ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ فخر کرنے لگتے ہیں. حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کئی فبکم اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی؟ اتنا گناہوں کا فروغ ہو جاتا ہے، زندگی میں ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ برائی اچھائی بن جاتی. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اور جب تمہاری نظروں میں اچھائی برائی بن جائے گی. اگر ہم اپنی زندگی کا معاشرے کا جائزہ لیں تو کتنی نیکیاں اچھائیاں ایسی ہیں جو آج لوگوں کے نظروں میں برائی بن گئی، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں جنہیں آج ہماری سوسائٹی نے ایسا قبول کر لیا کہ ان کی نظروں میں وہ اچھائیاں بن گئی ہیں. اب جب ان برائیوں سے جو ان کی نظروں میں اچھائیاں بن گئی ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ روکے بھی تو کیا کہتے، دنیا بڑا تنگ نظر ہے، بڑا تنگ نظر ہے، بڑا شدت پسند ہے، بڑا تاریخ خیال ہے، بڑا انتہا پسند ہے، بڑی چھوٹی سوچ رکھنے والا ہے، بڑی سوچی چھوٹی سوچ رکھنے والا ہے، زمانوں کے تقاضوں کے واقف نہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ابھی انہی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یعنی برائی سے روکنے والا بیوقوف، برائی سے روکنے والا احمق. تو جب نظروں میں برائی اچھائی بن جاتی ہے تو پھر روکنے والا ہی نظروں میں برا بن جاتا ہے، وہی نظروں میں برا بن جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برائی سے روکنا، ہاں یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ضرور ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ برائی سے مٹانا مقصود ہے، کسی برائی کرنے والے کو رسوا کرنا صرف مقصود نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ برائی کو مٹانا ہے، برائی کرنے والوں کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے. بس اوقات اپنی طبیعت کی بنیاد پر برائی تو کم مٹاتے ہیں، سامنے کو رسوا کرنا زیادہ مقصد ہوتا ہے، تو ایسے تو خود گناہگار ہوگا، روکنے والا بھی، روکنے والا بھی گناہگار ہوگا. تو برائی سے روکنا بھی ضروری ہے، بے چینی بھی ہو، موقع کی تلاش بھی ہو، لیکن میرے عزیزو سامنے والے کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا مقصود نہ ہو. بلکہ اگر گناہ انفرادی کر رہا ہے اور انفرادی گناہ کر رہا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، پھر مومن مومن کا آئینہ ہے. کسی مومن کو دیکھو کسی غلطی میں پڑا ہے تو جیسے آئینہ دیکھنے والے کو اس کے عیب دکھاتا ہے، اس مومن کو چاہیے کہ صرف اسی کو عیب دکھائے، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ لگے. اللہ صرف اسی کو دکھائے تاکہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، اس انداز سے پھر روکے، اس انداز سے روکے. تو میرے عزیزو، گناہ کا روکنا یہ ایمان والی سوسائٹی کا فریضہ ہے. کتنے ہمارے گھروں کا حال، ہماری سوسائٹیوں کا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب معاشرے میں گناہ ہوتے ہیں اور لوگ گناہوں سے نہیں روکتے، تو اللہ رب العزت پھر ان کی دعائیں قبول کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا ایمان کا تقاضا ہی نہیں پورا کر رہا ہے. آج کا مسلمان بسا اوقات سر تو پیٹتا ہے کہ میری تو اللہ سنتا نہیں، سر تو پیٹتا ہے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں اور اس کے نہ روکنے پر جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتا، ان گناہوں کے ہوتے ہوئے کہ خود تو گناہ نہیں کر رہا لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور نہ ہاتھ سے روک رہا ہے، نہ زبان سے روک رہا ہے، نہ دل میں اس کی برائی ہے، تو پھر دعا کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے بتایا پھر اللہ رب العزت دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ اس کے اندر تو یہ ایمان کا خاصہ ہی نہیں ہے کہ برائی سے روکنا. اور بنی اسرائیل جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوئی، تو قرآن نے اس کا سبب یہی بتایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ گناہوں سے نہیں روکتے تھے. اور میرے عزیزو، صرف نیکی کی ترغیب دینا بھی کافی نہیں. ہاں، اگر صرف نیکی کی ترغیب دینا کافی ہوتا تو اللہ قرآن میں صرف یہ کہتا کہ امر بالمعروف کرو. اللہ نے فرمایا امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو. وہ اس لیے بتایا کہ بسا اوقات اگر نیکیوں کی ترغیب دی، گناہوں سے نہ روکا، تو کچھ گناہ زندگی میں ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ پھر آدمی ان کو گناہ کہنا، گناہ سننا اور گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نیک بھی کر رہا ہے، یہ نمازی بھی کر رہا ہے، یہ حاجی صاحب بھی کر رہے ہیں، اور یہ اعتکاف کرنے والا بھی کر رہا ہے، یہ روزے دار بھی کر رہا ہے. جب سب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کوئی نیکی کی چیز ہی ہے. جب گناہوں کا روک ٹوک ختم ہو جاتی ہے تو معاشرہ اسے ایسا قبول کرتا ہے جیسے یہ گناہ ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نیکی کی ترغیب بھی دو، گناہوں سے بھی روکو، گناہوں سے بھی روکو. میرے عزیزو، جس طریقے سے آج شراب کو برا سمجھا جاتا ہے، سچ بتائیے، سود کھانے والے کے بارے میں اور سودی گناہ کے بارے میں بھی یہی نفرت ہے. جس طرح زانی کو برا سمجھا جاتا ہے، سود میں آگے بڑھ چڑھ کر معاشرے کو سود کھلانے میں مدد کرنے والے کے بارے میں بھی آیا، اسی قسم کی برائی دل میں آتی ہے. اس لیے نہیں آتی میرے عزیزو کہ الحمدللہ زنا اتنا عام نہیں ہوا، الحمدللہ شراب اتنی عام نہیں ہوئی، لیکن سود اتنا عام ہو گیا، حکومتی سطح سے لے کر قومی اداروں سے لے کر انفرادی زندگی تک اتنا جڑ پکڑ چکا ہے کہ اب کوئی لے کے بھی آتا ہے تو فخر سے کہتا ہے میں نئی فیکٹری لگا کے آ رہا ہوں، اتنا سود لیا ہے میں نے، یعنی فخر سے کہتا ہے. شراب پی پر کم سے کم کوئی فخر نہیں کرتا، الحمد للہ زنا کر کے تو الحمدللہ کوئی فخر نہیں کرتا، لیکن بعض گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہو گئے، ایسے رچ بس گئے کہ اس پہ فخر کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید نہ شراب پر فرمائی نہ زنا پر فرمائی، جتنی کی سود کھانے والے پہ فرمائی. تو یہ اس معاشرے کی کمزوری ہوتی ہے، مسلمان معاشرے کی، کہ جہاں گناہوں سے روک ٹوک ختم ہو جائے. اور پھر بس اوقات اگر دو چند آدمی گناہوں سے روکنے والے ہو جائیں تو آدمی کہتا ہے یہ بڑا سخت ہے، بڑی سخت باتیں کر رہا ہے. ہاں یہ بڑی سخت باتیں کرتا. وہ چیزیں اب گراں اور بوجھ لگنے لگتی ہیں دماغ پر. لیکن میرے عزیزو حقیقی اور خیرخواہ طبیب وہی ہے جو مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرے، ورنہ اندر زہریلا زہر ہو اور یہ اوپر سے مرہم لگا کے پٹی کر دے اور اندر ہی اندر زہر اس کے اندر ہی اندر اسے کھاتا رہے، یہ زیادہ خیرخواہ ہے یا وہ زیادہ خیرخواہ ہے جو ایک مرتبہ تکلیف دے کر وہ زہر کو نکال لے؟ زہر تکلیف تو دوسری صورت میں ہوئی، لیکن اس سے اس کا جسم سلامت ہو گیا، جسم سلامت ہو گیا. پہلے والے نے تو بڑی زیادتی کی اور اوپر ہی پٹی باندھ دی اور اندر ہی اندر یہ زہر پورے جسم میں پھیلتا چلا گیا. ایسی میرے عزیزو اگر کوئی کڑوی گولی دے رہا ہے اور کوئی کڑوی بات کر رہا ہے، لیکن اس سے اندر ہی اندر میرا ایمان محفوظ ہو رہا ہے، وہ میرا خیرخواہ ہے، وہ میرا ہمدرد ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ میرا بھلائی چاہنے والا ہے کہ مجھے گناہ کی اس زہر سے بچانا چاہتا ہے جو اندر ہی اندر میرا ایمان ختم کرتا ہے. تو میرے عزیزو وہ خیرخواہ ہے جو مجھے میرے گناہوں کی تنبیہ کرتا ہے، اور جو خیرخواہی میں مجھے گناہوں کی طرف متوجہ کر کے گناہوں سے بچاتا ہے میرے عزیزو وہ خیرخواہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کے معاشرے کا تقاضا ہے کہ وہاں برائی سے روکا جاتا ہے، وہاں نیکیوں کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں یہ چیز اگر نہیں ہے تو پھر اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، پھر اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور ایمان کے اس تقاضے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.